بدره الى محمد وآل محمد. شب الفاتح مسلم شان شخصیت کے نام پر جنہوں نے نبی اکرم کی سخت موقع پر دفاع فرمایا، نبی اکرم کی حمایت کی، اس موقع پر نبی اکرم کا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، بی بی کی ذات مقدس کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حضور اس غم کے موقع پر تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجا محمد وآل محمد. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود على محمد وآل محمد. فرضي العالم نے قرآن کریم نے اس انسانیت کی مستقبل کے بارے میں واضح آیات ارسال فرمائی ہیں. خدا تعالیٰ نے اگر دنیاوی اعتبار سے اس انسانیت کا مستقبل ایک تباہی قرار دیا ہے کہ اس دنیا کو تباہ ہونا ہے، قیامت کا ایک دن آنا ہے، یوں تو تباہی ہے، لیکن اس کے باوجود خدا تعالیٰ نے مجموعی طور پر اس مستقبل کو اچھا بیان کیا کہ انسانیت اچھے مقامات تک پہنچے گی. لہذا اگر میں اور آپ آج کے زمانے میں اس دنیا کو دیکھیں تو پریشان نہ ہوں کہ یہ کیا ہوا. بعض اوقات انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام آئے اور اس کے بعد سب ختم، پھر انسانیت دوبارہ گمراہ، اور آج کی دنیا کی گمراہی کی نشانیاں ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. شاید میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک دفعہ میں کسی سے ملنے گیا تو اس نے وائٹ بورڈ کے اوپر بیچ میں ایک لائن لگائی اور کہا کہ فرض کرتے ہیں ایک آدمی ہے جس میں ساری برائیاں، جھوٹا بھی ہے، مکار بھی ہے، دغا باز بھی ہے، بے ایمان بھی ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، ہر کام جو غلط آپ سوچوں کرتا ہے، چیٹر ہے، دھوکہ دیتا ہے، ساری غلط کام اس کے اندر ہے. یہ ایک طرف رکھنا، ایک طرف ایک آدمی کو رکھتے ہیں جس میں ساری اچھائی ہیں، جھوٹ نہیں بولتا ہے، انتہائی سچا ہے، انتہائی مخلص ہے، وفادار ہے، وقت کی پابندی ہے، وعدہ کی پابندی ہے، سب کچھ ہے. آپ کے خیال میں آج کی دنیا کا حاکم زیادہ فٹ کون سا آدمی ہے؟ دھوکے باز یا ایماندار؟ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ دھوکے باز آج کی دنیا کے لیے زیادہ فٹ ہے. کہنے میں صرف آپ نہیں ہیں، اس نے بتایا کہ ان صاحب نے کہنے کہ میں نے 20-22 ملکوں میں پڑھایا ہے اب تک، اور 20-22 ملکوں میں پڑھانے میں جہاں کہیں بھی میں نے لوگوں سے پوچھا ہے کہ آج کی دنیا کا فٹ آدمی کون سا ہے، انہوں نے کہا یہ والا چھوٹا. اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آج کی دنیا خود اعتراف کر رہی ہے کہ ہم غلط ہیں، کیونکہ وہ خود کہہ رہی ہے کہ ہمارا جو فٹ آدمی ہے وہ غلط والا ہے، اور اگر کوئی صحیح ہوا تو فٹ نہیں ہوگا، پریشان رہے گا. جیسے کہ معمولاً ہمارے آفیسز میں ہوتا ہے، معمولاً ہمارے کاموں کے اندر ہم اس بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ فٹ ہوتا ہے دین کے اعتبار سے وہ بڑا مس فٹ ہوتا ہے ہماری دنیا کے اعتبار سے. تو انسان سوچے کہ بھئی کیا ہوا بالآخر، 124,000 انبیاء تشریف لائے، اتنی زحمتیں، قربانیاں، اور آئمہ اطہار علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دیں، اس کے بعد دنیا کو اس نتیجے پر پہنچنا تھا. تو خدا تعالیٰ بار بار امید دلاتے قرآن کریم کے اندر کہ نہیں، یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ دنیا کا ایک فیز ہے، یہ دنیا کا نتیجہ نہیں ہے. نتیجہ بہت اچھا نتیجہ ہے. کیا اچھا نتیجہ ہے؟ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے یقیناً اس دنیا میں عدل و انصاف کا دور دورہ ہونا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے اس کے سوا. اور یہاں سے وہ فکر ہے جس کو ہم امام کی تشریف آوری اور ظہور کا دور قرار دیتے ہیں. یہ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ونريد ان نمنا على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، جو زمین پر کمزور رہے ہم ان کے اوپر احسان کریں گے، ان کو وارث بنائیں گے، ان کو حادی امام بنائیں گے، رہنما بنائیں گے. روایات کے اندر نبی اکرم نے اس بات کو اتنی شدت کے ساتھ بیان کیا، بعد میں آنے والے ائمہ اطہار علیہ السلام نے اتنی کثرت سے اس کی تشریح اور تفسیر بیان کی کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کچھ اور مطلب ہوگا. ہم لوگ بعض اوقات آیات کریمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب قیامت ہے. مثلا جب معمولاً اہل سنت جب اس آیت کریمہ پر پہنچتے ہیں ونريد ان نمنا على الذين استضعفوا في الارض، سورہ قصص کی پانچویں آیت کریمہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ امام کی وجود مقدس پر ہے، وہ لوگ فوراً کیا کہیں گے کہ یہ شاید مراد اس کی قیامت ہے، کہ قیامت کے دن جو زمین پر مستضعف تھے ہم ان کو حاکم بنا دیں گے، ہم ان کو رہنما بنا دیں گے. ایک تو اس میں سوالات اعتراضات بہت سارے ہماری طرف سے کہ بھئی وہاں پر رہنما اور حاکم کی ضرورت کہاں ہے، جنت کے اندر کون سا حاکم، جنت کے اندر کون سا رہنما، رہنما اور حاکم تو یہاں چاہیے. دوسرا یہ کہ نبی اکرم نے اس روایت کی اپنی اس آیت کریمہ کی تشریح میں ایسی روایت ارشاد فرمائی جس کے اندر کوئی شبہ نہ رہے. مثلا ارشاد فرمایا یقیناً قیامت سے پہلے میرے فرزند آئیں گے. اب لوگوں نے کہا کہ مثلا ممکن ہے کہ آئیں اور یہ سب نہ ہو، قیامت پہلے آ جائے، ممکن ہے کوئی تبدیلی واقع ہو جائے کوئی اللہ کے ارادے کے اندر. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. فرمایا حتماً تشریف لائیں گے، ان کے آمد کے بغیر قیامت نہیں آنی ہے، ان کی حکومت یقیناً تشکیل پائے گی. کسی بھی طریقے سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ کوئی انکار کرے، کوئی تشریح کرے، تعویل کرے، توجیہ کرے کہ مطلب کچھ اور ہوگا. نہیں فرمایا مطلب کچھ اور نہیں، مطلب یہی ہے کہ وہ تشریف لائیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. لہذا ہم اور آپ ایک ایسی فکر کے معتقد ہو گئے ہیں کہ جس کے اندر کوئی دو اوپینین نہیں بن پا رہے ہیں، ایک ہی راستہ ہے کہ وہ تشریف لائیں. اب ہمارا اور آپ کا ذہن یہ کہتا ہے اب یہ کیسے ہوگا کہ یہ دنیا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ہر چیز برائی ہے، حکومت برائی کی ہے، اور وہ جب تشریف لائیں گے اور حکومت اچھائی کی ہے، ہر چیز اچھی ہو جائے گی، یہ بیچ کا سفر کیسے طے ہوگا؟ اس کے اوپر بہت ساری گفتگو، بہت ساری تشریحات ہماری اور آپ کی طرف سے کہ بھئی یہ اس طریقے سے ہوگا. میرا اپنے خیال ہے اس میں امپورٹنٹ شاید یہ ہے کہ میں کیسے قبول کروں گا، میں اس پروسیس کا حصہ کیسے بنوں گا. آپ اس کے اوپر اپنی نظر رکھیں کہ فرض فرمائیے آج برائی کی دنیا میں رہ رہے ہیں، آج برائی کی دنیا میں رہ کے چلنا مشکل پڑ رہا ہے. اگر مجھے برائی کی دنیا میں ہی رہنا ہے، جینا ہے، مرنا ہے یہیں پر، پھر تو صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے، برائی کی دنیا ہے، برائی میں رہنا ہے. لیکن اگر ہمیں اور آپ کو ہدف دیا گیا ہے کہ نہیں تمہیں ہمیشہ برائی کی دنیا میں نہیں رہنا ہے، اچھائی کا دور آنا ہے، اور یقیناً تمہارے ارادے سے اس کے اوپر اثر پڑے گا. یہ خود بہت بڑی گفتگو ہے کہ آیا ہمارے اور آپ کے ارادے سے آمد میں تبدیل ہو سکتی ہے، تاخیر و تعجیل ہو سکتی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یقیناً ہو سکتی ہے، ارادے سے تاخیر و تعجیل ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ اچھائیوں کو پھیلاؤ، جو ان کی آمد کے لیے شرائط درکار ہیں ان شرائط کے شرائط کو فراہم کر دو، یقیناً آمد ہو جائے گی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا نے متعال جو سخی ہے، جواد ہے، اپنے فیض و برکات کو، فیض و برکات کو نازل فرماتا ہے، وہ اپنے فیض و برکت کو پردہ غیبت کے اندر چھپائے رکھے جبکہ لوگ اس کے محتاج تھے، جبکہ لوگ اس کے لیے تیار تھے. نہیں سکے گا. بس ایک کلمہ ہے، ہماری تیاری، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارا تیار کیسے ہوں. امام مبارک رمضان اسی تیاری کا ایک حصہ بن سکتا ہے.
اور اس کی بھی بن سکتا ہے جو کچھ سوچ کر کچھ قدم اٹھائے گا. جیسے کل میں نے آپ کے ساتھ ڈانس کیا, ایک ہفتہ بھی دیا, دو دن میں 10 دن ہو گئے, کیا حاصل ہوا, کیا چیز حاصل کی گئی ہے عمل میں, شخصیت کے اندر. مثلاً آپ تشریف لاتے رہے, ہم بھی آتے رہے, مجھے ہمیشہ اپنے سے ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک صلاحیت ہے چیزوں کو عادت میں ڈھال لینے کی. یہ عجیب صلاحیت ہے اللہ نے جو انسان کو چیزیں دی ان میں سے, یہ عادت, یہ چیز عجیب چیز ہے کہ اس میں صلاحیت ہے, یہ عادت بنا لیتا ہے ہر چیز کو. مثلاً نماز پڑھنا خدا کا حکم ہے, آہستہ آہستہ نماز کو عادت بنا لیتا ہے. اچھا جیسے یہ عادت میں تبدیل کرتا ہے پھر معمولاً فکر سے محروم کر دیتا ہے. معمولاً ایسا ہوتا ہے, مثلاً ایک دفعہ آپ ڈرائیونگ سیکھ رہے تھے, اب آپ ایک ایک چیز یاد رکھتے تھے, ابھی کون سا گیئر ہے, ابھی یاد رکھنا پڑ رہا ہے کہ تو سیکنڈ گیئر میں کیسے ڈلتا ہے, کبھی پتا چل رہا ہے آپ گیئر میں ڈال رہے ہیں کلچ نہیں ڈلایا آپ نے. اب کچھ یاد ہے کہ کیا تھا, مثلاً آپ نے ڈرائیونگ کچھ عرصے کر لی ہے, یا مثال کے طور پر پہلے آپ ٹرن کرنے سے پہلے 25 دفعہ سوچتے تھے پتہ نہیں ٹرن کرنا صحیح ہے غلط ہے, اب آپ کی عادت ہو گئی تو آپ خود بخود چلاتے ہوئے چلے جاتے ہیں, گھر پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو بیچ میں یاد نہیں آتا کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے تھے کیونکہ آپ کچھ اور سوچ رہے تھے. یہ انسان کی عادت ہے, بس قسمتی سے جہاں یہ زندگی کے امور کے اندر ہوتی ہے اسی طرح عبادات کے اندر بھی ہو جاتی ہے. پہلے سوچا تھا ماہ رمضان آئے گا ماہ رمضان آئے گا, پھر ماہ رمضان آ گیا, ایک دو دن مشکل رہی, پھر ماہ رمضان کی عادت میں تبدیل ہو گیا, اب ماہ رمضان بھی فکر سے آ رہی ہوگی. مشکل یہاں پر ہے, عادت بننا بہت بڑی صلاحیت ہے, اس سے بڑے بڑے معجزاتی کام ہو جاتے ہیں جو عام زندگی میں نہیں ہو پاتے, عادت کے ذریعے ہو جاتے ہیں. لیکن مشکل اس میں یہ فکر پیچھے رہ جاتی ہے. آپ غیبت کو عادت نہ بننے دیجیے گا. مجھے یوں لگ رہا ہے ہمیں غیبت کی عادت ہو گئی ہے, غیبت کو عادت نہیں بنائیے گا. حضور اصل ہے, غیبت اصل نہیں ہے. کیونکہ ہم پیدا ہوئے ہم نے امام کو نہیں دیکھا, لڑکپن گزار دی, جوانی گزار دی, امام کو نہیں دیکھا, تو ہم سوچ رہے ہیں نہ دیکھنا عادت ہے. نہیں, نہ دیکھنا عادت نہیں ہے, عادت بن رہی ہے. یہ عذاب ہے, یہ سزا ہے. کاش ہم اتنی سی ایک بات درد کر لیں کہ امام کا نہ دیکھا جانا یہ ایک سزا ہے. اگر اس کو سزا سمجھیں گے تو تڑپیں گے نا. اب آپ اس کی سادہ سی مثال دیکھ لیجیے, مثلا پاکستان میں اس میں کروڑوں عوام رہ رہے ہیں, بنیادی ترین حقوق سے محروم ہے. پتا ہے کہ حقوق سے محروم ہے, لیکن یہ محرومیت عادت بن گئی ہے, یہ محرومیت عادت بن گئی ہے. اب کوئی یہ بھی نہیں سوچتا, زیادہ تر نہیں سوچتے کہ اس محرومیت کو توڑنا کیسے ہے. وہ اپنے مقدر کے اوپر کہ یہ محروم ہیں مطمئن ہو گئے. بدقسمتی سے بہت سارے شیعہ غیبت پر مطمئن ہو گئے. کاش مطمئن نہ ہوتے. کیوں غیبت پہ مطمئن ہے جبکہ تمام تر روایات یہ کہہ رہی ہیں غیبت پہ مطمئن نہیں ہونا غیبت سزا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے, آپ دعائے عہد پڑھتے ہوں, یا جمعے کے دن آپ نے زیارت امام پڑھی ہو, یا زیارت آل یاسین آپ پڑھتے ہوں, یا آپ دعائیں جو دعا پڑھتے ہوں, یا حتی جو دعائیں افتتاح آپ نے پڑھی ہے, ان تمام کے اندر دیکھیے بار بار روایات کہہ رہی ہیں غیبت عادت نہیں ہے. تم دعا کرو کہ حضور ہو جائے, دعا کرو کہ ظہور ہو جائے. ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں مثلا ماہ رمضان آیا اور چلا گیا اور چلا جائے گا, اور ہم غیبت میں سے خدا نہ کرے ہماری زندگی گزر گئی, فرق اس پہ ہوگا, فرق اس شخص پہ ہوگا جو کچھ کمل کر رہا ہوگا. آپ اس ماہ رمضان کو اپنے لیے ہدف کے لیے لے لیجیے, ہدف کے طور پر لے لیجیے. ایک صفت ایسی بنا لے جو آپ کو ہمیں امام کے وجود سے نزدیک کر دے. ایک صفت بنا لے. اسی کو ہم کبھی کہتے ہیں قربتاً الی اللہ, کہ اللہ کی صفت کو اپنے اندر لے کر آنا, قربتاً الی اللہ. ایک ایک صفت لے کر چلتے رہیں. یقین مانیے اگر کوئی اتنا ہی کرے نا, پورے سال میں ایک اچھی صفت بنائے, پورے سال میں ایک برائی کا خاتمہ کرے اپنے اندر سے, ترقی کے لیے یہی بہت ہے, کمال حاصل کرنے کے لیے یہی کافی ہے. ہم لوگ کتنی آرزو کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو عرفا ہیں کن کن مقامات پہ پہنچ جائیں, پہنچ گئے, کاش ہمیں بھی کچھ نصیب ہو جائے. کیسا نصیب ہوگا؟ صرف اس بات کی آرزو کرنے سے تو کچھ نصیب نہیں ہوگا کہ کاش ہم بھی وہاں پہنچ جائیں. اس میں سب کچھ کرنا, محنت کرنی پڑے گی. کیا محنت کریں؟ مثلا کسی نے آغا بہجت سے پوچھا آغا معنوی کمال کے لیے کیا کریں، ہمیں کوئی راستہ بتائیے، ہمارے لیے کوئی نسخہ تجویز کریں. انہوں نے کہا آسان ترین کام یہ، معراج السعادہ کتاب ہر روز آدھا صفحہ پڑھو اور اس پر عمل کرو. بس معراج السعادہ کتاب اردو میں ترجمہ ہوئی عروج السعادہ کے نام سے، پڑھنا آدھا صفحہ پڑھو اس پر عمل کرو بس. اور میں آپ کی خدمت میں اس طرح کروں گا، کوئی ایک کتاب لے لیں جس میں روایات اہل بیت ہوں، ہر روز کوشش کریں ایک روایت پڑھو بس، ایک روایت اس پر عمل کر لیں. ہر روز آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھیں ہر روز، مثلا آپ پانچ صفحے پڑھتے ہیں، تین صفحے پڑھتے ہیں، ایک صفحہ پڑھتے ہیں، ایک صفحہ آپ نے قرآن کریم پڑھا، ایک آئے کریمہ کو ٹارگٹ کر لیں اس پر میں نے عمل کرنا بس. قدم بڑھاتے رہنا، رکے رہنے یا خدا نظر نعوذ باللہ پیچھے جانے سے تو بہت بہتر ہے. آہستہ آہستہ قدم بڑھائیں لیکن قدم بڑھاتے رہیں، اپنے اندر مسلسل امپروومنٹ کا کوئی راستہ رکھیں، اخلاقی کوئی اچھائی آتی رہے، کوئی عبادت میں اضافہ ہوتا رہے، عادت نہ بن جائیں چیزیں. ہم لوگوں کی زندگی عادت بن گئی ہے، غیبت عادت بن گئی ہے، عبادات عادت بن گئی ہیں، لہذا امپروومنٹ کم ہے، امپروومنٹ دکھائیں، چاہے سلولی کیوں نہ ہو، آہستہ آہستہ بڑھائیں، آہستہ آہستہ بڑھائیں. مثلا آپ نوافل نہیں پڑھتے تھے، عشاء کی دو رکعت نافلہ سے شروع کریں. اگر عشاء کی دو رکعت نافلہ پڑھتے ہیں، فجر کی دو رکعت نافلہ سے شروع کریں. اگر وہ بھی پڑھتے ہیں، ظہر کی نافلہ اس میں اضافہ کر لیں. عصر کے بعد مثلا مغرب کے بعد نماز غفیلہ اس کے اندر اضافہ کر لیں. تھوڑا 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 بڑھائیں اپنی زندگی میں. کیوں؟ ہم اور آپ فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کو ہمیں بقا میں تبدیل کرنا ہے. ہم فنا ہو جائیں گے اس طرح، اگر خدا سے دور رہے تو فنا کا شکار ہیں. البتہ فنا محض تو نہیں ہوگا، لیکن کم از کم فنا کی طرح ہو جائیں گے کہ ہمارا وجود اور دم مساوی نہ ہو جائے نعوذ باللہ تعالی. وہ اس عارف کی طرح جس کے پاس ایک بادشاہ پہنچا اور کہنے لگا میرے لیے دعا کرو، اس نے کہا میں دعا نہیں کرتا بادشاہوں کو. اس نے اصرار کیا، بہت اصرار کیا کہ میرے لیے دعا کرو دعا کرو. اس نے ہاتھ اٹھایا کہا خدایا اس کو زمین سے اٹھا لے. کبھی خوب یہ کون سی دعا ہے؟ کہنے لگا تیرے لیے یہی بہتر ہے، تو یہاں سے چلا جائے، جتنا یہاں رہے گا گناہ کرے گا، بندوں کو تنگ کرے گا، یہاں سے چلا جاتا کہ تیری روح کو بھی آزادی مل جائے، ہمیں بندوں کو بھی آسانی مل جائے گی. خدا نہ کرے ہم فنا کی طرف نہ بڑھ رہے ہوں، بقا کی طرف بڑھیں. بقا کی طرف بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے، امپروو کر، بہتری لے کر آئیں. ہر سال پچھلے سال کے مقابلے میں کچھ بہتر ہو جائے، ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں کوئی بہتری دکھائے، ہر ماہ رمضان اپنے اندر بہتری دکھائے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اور میں عرض کر رہا ہوں کوئی بڑے بڑے فارمولے مت دیجیے، چھوٹے چھوٹے فارمولے میں. زبان پہ سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، نماز میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، چھوٹے چھوٹے فارمولے لے کر ان کے اوپر عمل کرنا شروع کریں، آپ کی کامیابی تضمین ہوگی. تین چار چیزیں کل آپ کی خدمت میں رکھی تھیں، کچھ لوگ شاید نہ ہوئے ہوں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ تین چار چیزیں اہم ترین نسخے سمجھ میں آتے ہیں. بار بار مجھے یاد دلانا پڑتا ہے، 25 سال ہو گئے مجھے طالب علم بنے ہوئے. میں کبھی مذاق میں کہتا ہوں 25 سال دیوار پہ بھی سر پھوڑو نا تو دیوار میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. میں نے کہیں تو سر پھوڑا ہوگا 25 سال. پیار پیار سورہ پڑھ، نماز غفیلہ پڑھ، سورہ دہر کی طرف جو چھوٹے چھوٹے اعمال کو اختیار کریں، نماز شب پہ جائیں. یہ تین چار چیزیں کی ہیں سکسس کے لیے، نماز شب ہے، زیارت عاشورہ ہے، سورہ دہر ہے، نماز غفیلہ ہے. جو آپ کے بس میں ہے، جتنا آپ کے بس میں، نماز شب کم بس میں کم کرو. زیارت عاشورہ 100 نہیں پڑھ سکتے، ایک ایک دفعہ پڑھو. آپ کہہ رہے ہو سورہ دہر میں ہر روز نہیں پڑھ سکتا، ایک دن چھوڑ کے پڑھ لو، ہر روز پڑھیں گے فائدہ. اسی طریقے سے دوسرے نوافل جتنے بھی کام، ان سب کو لیں اور کریں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کریں، اس سے پہلے کہ ایسی مصیبتوں میں پھنس جائیں کہ ڈیولپمنٹ رک جائے. ہم لوگ اگر یہ وقت ظہور امام کا وقت ہے اور انشاءاللہ ہے، اس سے پہلے مصیبتیں بہت آنی ہیں، ابھی مصیبتیں نہیں آئی ہیں، اس سے پہلے مصیبتیں بہت آنی ہیں. اگر ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں نا الاجل الاجل، دوسری طرف سے آپ کو دل میں ضرور کہنا چاہیے اپنے عمل کے ذریعے الامان الامان، کیونکہ اعلیٰ جل سے پہلے مصیبتیں بہت ہیں جن میں امان چاہیے. امان اس طرح ملے گی، امان عمل سے ملتی ہے، امان کہنے سے نہیں ملتی. جو ہم اور آپ زیارت کے اندر کہتے ہیں الامان الامان الامان، کہنا کافی تھوڑی ہے، عمل میں امان چاہیے. امان زیارت عاشورہ میں امان ہے، اعمال صالحہ کے اندر امان ہے. اسی طریقے سے جو اعمال آپ کی خدمت میں عرض کیے، خدا ہم آپ کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے محمد والے محمد. ایک بار پھر درود بھیجے محمد والے محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا تسألون قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. خدا نمتان نے توحید کا بیان فرمایا، اس کے بعد اپنے مختلف اوصاف کو بیان کیا، اپنے دو بندوں کا تذکرہ کیا جن کو نعمتیں دی تھیں، اور ایک آبادی کا تذکرہ کیا جس نے کفران نعمت کی. اس کے بعد فرمایا کہ ملکیت خدا نمتال کے لیے نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ذہیر ہے، کوئی کچھ نہیں، صرف خدا نمتال کے لیے. شفاعت کا حق بھی دے گا، لیکن جس کو وہ اذن دے اس کے پاس شفاعت کا حق ہے، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور ملائکہ کو اگر کچھ سمجھتے ہو تو ملائکہ تو خدا نمتال کے سامنے خاضع و خاشع ہیں، صدور امر تک ڈرتے رہتے ہیں. صدور امر ہوتا ہے، خدا نمتال کا امر صادر ہوتا ہے کہ یہ کرو تو وہ اس کام کو انجام دے دیتے ہیں. فرمایا قل من یرزقکم من السماوات والارض، کون ہے جو رزق دینے والا ہے تمہیں زمین و آسمان میں. قل اللہ وانا او ایاکم لعلی ہدن او فی ضلال مبین، کہو کہ اللہ ہے اور ہم یا تم یا ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی کے اوپر ہیں. فرمایا اللہ کی سوا تو کوئی نہیں ہے، رزق دینے والا سوا خدا کے کچھ نہیں. اب اگر ایسا ہے کہ رزق دینے والا سوا خدا کے کچھ نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو کہ سکھانا پڑے گا. درود بھیجے محمد والے محمد. موبائل میں بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں، اس میں ایک سائلنٹ موڈ بھی ہے، اس میں ایک میسج کا سسٹم بھی ہے کہ انسان محفل میں سائلنٹ موڈ پہ رکھے، اور اگر کوئی ضروری کال آ جائے تو میسج کر دیا کرے. یہ سب فضیلتیں بھی موبائل کے اندر ہیں. خدا ہم سب کو ہدایت دے. کون زمین و آسمان میں رزق دینے والا ہے؟ کہو کہ اللہ ہے. اب اس کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ کوئی اور بھی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ ہے. اب دو راستے ہیں، یا تم ہدایت پر ہو ہم گمراہی پر نعوذ باللہ، یا ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہی پر. کہہ دیں کہ یا میں یا تم یا ہدایت پر ہیں یا خودی گمراہی پر. یعنی اب یہ مل نہیں سکتا. جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ نہ تم ان کی پیروی کرو گے، بندگی کرو گے جن کی ہم بندگی کرتے ہیں، اور نہ ہم ان کی بندگی کریں گے جن کی تم بندگی کرتے ہو. ایک کھلی تصریف ہے کفر اور اسلام کے اندر. ہم لوگ کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہم لوگ گرے ایریا میں موو کر رہے ہیں. ایک بلیک ہے، ایک وائٹ ہے، اور ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم معمولاً گرے ہیں. گرے کیا ہیں؟ صبح کو خدا ہے، فجر کے وقت، جاب کے وقت خدا کے سوا کچھ اور بھی ہے. پھر تھوڑا دن اور آگے بڑھا، پھر دوبارہ خدا یاد آ گیا تو ظہر کی نماز میں خدا ہے، اور بعد میں پھر جب باہر نکلے تو اب خدا بھی ہے اور کچھ اور بھی ہیں، وہ بھی اچھی صورت میں، ورنہ خدا غائب اور صرف کوئی اور ہی ہے. ہم لوگ گرے ایریا میں ٹریولنگ کر رہے ہیں. خدا نمتا فرماتا ہے نہیں، یہ دونوں مل نہیں سکتے، یا تم ہدایت پر یا ہم ہدایت پر، یا تم ہدایت پر اور ہم گمراہی پر. ایک ہوگا، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. ایک کو مانو، خدا نمتال کی طرف آؤ، اس کے اوپر باقی رہتا یہ ہدایت محض ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ باقی سب گمراہی ہے. اپنا وقت ضائع مت کرو. گمراہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گمراہی کا مطلب یہ ہوتا ہے راستے سے نکل کر کسی ایسے راستے پر جانا کہ جو ہدف تک نہیں پہنچاتا. اب ہماری اور آپ کی زندگی میں موقع کم آتے ہیں، آئیں گے موقع، اور آتے رہتے ہیں کہ جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ کرے غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں تو کوئی جھٹکا لگے اور ہم واپس ٹریک پر آ جائیں, صحیح راستے پر آ جائیں. لیکن پھر کیا ہے, وقت برباد ہو رہا ہے, وقت برباد ہو رہا ہے. نعوذ باللہ, ایسا نہ ہو کہ اب کسی غلطی پر چلے واپس آنے سے پہلے ملک الموت پہلے آ جائے, پھر مصیبت بن جائے گی, پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. یاد ہمیشہ کوشش کریں صحیح ٹریک کے اوپر مسلسل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, مسلسل آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یا یہ ہے یا وہ ہے, قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. فرمانے اے رسول, ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے اس چیز کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جو ہم نے جرم کیا. کفار کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں تم غلط کر رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں نبی ان سے کہیے اگر ہم غلط نہیں کر رہے ہیں تو تم سے تو ہماری غلطیوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, اور جو تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا, یعنی اس کی سزا ہمیں نہیں ملے گی. تو اب اگر ہم غلط بھی کر رہے ہیں تو تم ٹھیک ہے, جو تم صحیح کرو وہ کر لو اور ہمیں صحیح کرنے دو جو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں. یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, یہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ صاحب ہم نے کہا کہ فرض کریں قرآن کریم نے فرمایا کہ جناب اس کی سزا میں موت ہوگی, زمین پر جو فساد مچائے گا اس کی سزا موت ہے. اچھا اب ہم موت کی سزا دیتے ہیں تو پورا دنیا کفر کھڑا ہو جاتا ہے, کیوں موت کیوں گی, موت کی سزا کیوں گی. ہم نے کہا ہمارے یہاں اسلام ہے, ہماری خواتین پردہ کریں گی, پوری دنیا کھڑی ہو جائے گی, کیوں پردہ کروا رہے ہو. سوال یہ فرض کرو ہم غلط کر رہے ہیں, اب اس دنیا کا مذاق دیکھیں. اگر میں یہ قانون بناؤں پاکستان کے اندر, پاکستانی مل جائے نعوذ باللہ تعالیٰ پاکستان نہ کوئی اور ملک کو, کوئی بھی ملک آئے یہ قانون بنائے کہ ہمارے ملک میں نعوذ باللہ تعالیٰ مسکرات کی نشاور چیزوں کی اجازت ہے, کوئی اعتراض کرے گا دنیا میں؟ نہیں, کسی کو اعتراض نہیں, سب غلط جناب ہے. آپ اچھا کوئی توجہ نہیں دے گا آپ نے کیا کیا, این ممکن ہے بلکہ خوش بھی ہوں گے کہ ہاں بھائی اچھا کام ہو گیا. اچھا اب اگر میں نے آ کر قانون بنا دیا کہ میرے ملک کے اندر نشے کی چیزوں پر سخت پابندی ہے, نہیں بنیں گی ایسی چیزیں, اب کیا ہوگا؟ اب پوری دنیا یہ فلاں آزادی کے خلاف ہے. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, شاید اچھا نہ لگے جملہ, اگر قانون بنا دیں کہ ہمارے ملک کے سواحل پر کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا, اور اگر قانون بنا دیں کہ ہمارے ملک میں کپڑے نہ پہننے پر پابندی ہے اب سب اعتراض کریں. یہ انصاف ہے, یہ دنیا کا کھوکھلا پن ہے. اچھا پھر ہم لوگ کیوں گھبراتے ہیں اس دنیا سے, کیوں ہم لوگ ان کے اعتراض سے گھبراتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں خود اپنے اعمال کے اوپر یقین نہیں ہے. ہمارا اسلام کے ساتھ رویہ عجیب و غریب رویہ, اس کو میں عرض کرتا ہوں کبھی کبھی معذرت خواہانہ رویہ کرتے ہیں اور دنیا سے کہتے ہیں بھائی سوری معاف کرنا, ہم اسلام پہ عمل کرنا ہے. کیوں؟ وہ اپنے کفر پر عمل کرتے ہیں پوری ڈھٹائی کے ساتھ کہ ہم یہ ہیں, ہم اسلام پر عمل کرتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ یا پوری طاقت سے کھڑے ہو کر کہو یہ میرا دین ہے, میرا دین ہے, مجھے ایسے کہتا ہے, میں اس لیے کر رہا ہوں. وہ اپنی ساری بے حیائی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آرام سے انجام دیتے ہیں. ایک موقع پر افغان شہید کی شخصیت سامنے میں آتی ہے, واقعا شہید علامہ عارف حسین حسین واقعا عجیب شخصیت. ظاہراً مجھے یاد آتا ہے حیدرآباد میں تھے, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں شاید, وہاں پر جناب ایک خواتین کی گیدرنگ تھی, اس میں ساری خواتین باپردہ آئی ہوئی تھی, سب کے سب کالے چادروں میں ملبوس. اب ان سے قائد شہید سے پوچھا گیا, قائد آیا ان خواتین کی تصویر رسالے میں لگا سکتے ہیں؟ سب پردے میں ملبوس ہیں, ان کی لگا سکتے ہیں؟ فرمایا وہ بے حیا برہنگی کی تصویر لگاتے ہوئے نہیں گھبراتے, تم پردے کی لگاتے ہوئے کیوں گھبراتے؟ لگاؤ دنیا کو بتاؤ یہ ہمارا پردہ ہے, ڈٹ کے بتاؤ. کہاں پر اعتراض کریں گے, قدامت پسند ہیں. فرمایا وہ پھر وہی جملہ, ہم اتنے سے اعتراضات سے گھبرا جاتے ہیں. کوئی میری داڑھی پہ اعتراض کر دے گا, کوئی میرے پردے پہ اعتراض کر دے گا, کوئی میری نماز پہ اعتراض کر دے گا, کوئی ڈٹ کر آ کر کہنے والا نہیں ہے میں مسلمان ہوں میں ایسے کروں گا. ہاں ناانصافی نہیں کریں, کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے دیں. آپ کی نماز سے کسی کو تکلیف نہ ہو رہی ہو, مثلاً اب آپ کہیں کہ میں جناب علی یہ عمل کروں گا, لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا ہے, دھڑلے سے پوری آبادی کو جگایا ہوا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں, ارے بھائی تم کرو, دوسری دنیا کو کیوں پریشان کرو, اس کا خیال کرو. یہ ایکسٹریم سائڈ ہیں. ایک وہ ایکسٹریم ہے جو اپنے جائز پر عمل کرتے ہوئے بھی گھبراتا ہے, کہتا ہے میں کیسے کروں, دنیا دیکھ رہی ہے, دکھاؤ ان کو. اور ایک وہ ایکسٹریم ہے جو کہہ رہا ہے میں کروں گا, اب پارے ساری دنیا چاہتی نہیں چاہتی میرے ساتھ کرے. اچھا, ہمیشہ ہر غلط کا رد عمل ہے, ہمیشہ ہر غلط کا رد عمل ہے. یعنی اگر آپ نے یہ غلطی کی ہے کہ آپ نے لاؤڈ اسپیکر لگائے ہوئے پوری آبادی کو جگایا ہوا ہے چونکہ آپ جاگنے کے موڈ میں ہیں, یہ غلط ہے, آپ کو اس کا رد عمل دیکھنا پڑے گا. کم از کم رد عمل کیا ہوگا, لوگ آپ کی فکر سے نفرت کریں گے. کم از کم رد عمل یہ ہوگا, آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. ایک رد عمل یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دین کے حق کے اظہار کے اندر گھبرا رہے ہیں, کہنے میں کیسے اظہار کروں, اس کا بھی ایک رد عمل ہے. کیا اب ظالم آپ کے سر کے اوپر چڑھ جائے گا, آپ کو دین بھلانا پڑے گا. آپ طاقت کے ساتھ آئیے, اپنے جائز حق کے لیے کھڑے ہو جائیے کہ نہیں ہمارا جائز حق ہے, اس کو ہم انجام دیں گے, اس میں کسی کو روکنے کی یعنی واقعہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ایک دفعہ ہم کوئی کسی جگہ کا معاملہ کر رہے تھے کسی لارڈ وغیرہ کے بارے میں, تو ہمارا جو سامنے ایک دوست تھا وہ بلوچی دوست تھا, بلوچی شیعہ گرم خون والا. تو ہم لوگ کھڑے تھے بات کر رہے تھے, میں نے اس سے کہا کہ یار ہم لوگوں کے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ اگر ہماری زمین پر کوئی قبضہ کر لیتا ہے ہم لوگوں کو چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. کہنا مان صاحب آپ کے احترام میں خیر, لیکن ہم کچھ اور. میں نے کیا کہنا, ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زمین کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ہم حق کی خاطر لڑ رہے ہیں تو کوئی قبضہ کر کے دکھائے یہاں پہ, پھر ہم لڑ جاتے ہیں, پھر ہم مقابلہ کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ایک قانون ہے, ہم صحیح کے لیے دفاع کر رہے ہیں, کسی کی اور کی زمین کا دفاع نہیں کر رہے, اپنی زمین کا دفاع کر رہے ہیں. اگر قبضے کی زمین ہے ہاں ہم دفاع نہیں کریں گے, لیکن اگر زمین ہماری زمین ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ باپ نے جو رہتا تو آگے قبضہ کر کے دکھایا چلے. میں دل میں سوچا یہ دیکھو یہ صحیح طاقت ہے, ہم لوگ اس معاملے میں بزدل ہیں, ہم لوگ جو شہید ہیں کے لوگ ہیں ہم لوگ اس معاملے میں بزدل ہیں. بزدلی کیا ہے, اپنے حق کے لیے جو قیام نہیں کرتے. حق کے لیے کیوں ڈرتے, اگر آپ حق کے لیے کھڑے ہیں آپ کے پیچھے خدا کی طاقت ہے, اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. کم سے کم آپ میں اور میرے اندر غلط نہیں ہونا چاہیے, لیکن اتنی طاقت بھی ہونی چاہیے. آخری جملہ عرض کرتا چند, میں عرض کر رہا تھا ایک دفعہ ایک جگہ پر, اپنے لیے بھی عرض کرتا ہوں تاکہ میں میرا بھی خون گرم رہے. بس بچے میں بتا رہا ہوں, میں اپنے بچوں سے, سب لوگ اپنے بچوں سے کہتے ہیں نا بیٹا لڑکے کبھی نہیں آنا, صحیح ہے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں بیٹا تمہارے ساتھ کوئی گڑبڑ کرنا نا تو لڑ جانا, مار دینا. بزدل نہیں چاہیے, بزدل نہیں چاہیے, بہادر چاہیے. کیوں, ہمارے امام کو ہماری اولاد بزدل نہیں چاہیے, بہادر چاہیے. تو ان سے کہتا تھا اگر سمجھتے ہو کہ غلط کر رہا ہے سامنے والا کھڑے ہو جانا, مقابلہ کرنا. زیادہ زیادہ کیا ہوگا, ایک آٹھ ہڈی تو ہو جائے گا نا, کوئی بات نہیں, بہادری تو ہے گی کم از کم. اور کیا طاقت ہونی چاہیے ہمارے اندر. میں جگہ پہ عرض کر رہا تھا کہ جب امام تشریف لائیں گے اور امام کہیں گے میری آرمی میں آؤ, تو ہم لوگ مولا سے کہیں گے مولا ہم پرامن شہری ہیں, آپ کسی اور کو لے جائیں. یہ ہمارے بات نہیں ہے, ہم لوگ پرامن شہری ہیں, ہم سے پیسہ مانگ لیں, ہم سے ای میل لکھوانا مانگ لیں, ہم سے کہیں سینڈ کرنا مانگ لیں کہ بھائی ای میل پہ پروٹیسٹ کر لو, وہ ہم کر لیں گے. آپ ایسا چندہ وندہ مانگ لیں تو چندہ چندہ دے دیں گے, لیکن یہ کہ آپ شمشیر نکالو میدان میں کودو, ہم تو پرامن شہری ہیں, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. نہیں, اس میں پرامن شہری نہیں بنیے گا. جوش کورس ہونا چاہیے, جو جذبہ بھی ہونا چاہیے, جس وقت ضرورت پڑے وہ ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. ایک قانون ہونا چاہیے, کیا حجت خدا کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ حاضر ہونا چاہیے. حجت خدا کو پیسے کی ضرورت ہے, اگر وہ اعلان کرتے ہیں پیسہ ہے, پیسہ چاہیے, اٹھے گی پیسہ آگے. اگر حجت خدا اعلان کرتے ہیں جان چاہیے, اب پیسہ نہ دیں, اب اس وقت جان دیں گے. جس وقت حجت خدا کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کی قربانی دینی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. خدا تسألون عما أجرمنا, تم سے سوال نہیں ہوگا اس جرم کے بارے میں جو ہم نے کیا ہے. اگر ہم جرم کر رہے ہیں تو تم سے تو سوال نہیں ہوگا. ولا نسألوا عما تعملون, اور جو تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. یہاں خوبصورتی یہ کی ہے کہ لکھا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں, اگر یہ جرم ہے, جو جرم ہم کر رہے ہیں اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا. یہ جدال کے موقع پر توازو کی نشانی ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ٹھیک ہے کہ ہم تم جو مجرم ہو ہم صحیح ہیں, بلکہ ہم متواضع ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلو فرض کر لیتے ہیں کہ ہم جرم کر رہے ہیں, تو اسے تو نہیں پوچھا جائے گا نا کہ ہم کیا جرم کر رہے ہیں.
قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. اے رسول ان سے کہہ دیں کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا, اس کے بعد ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. وهو الفتاح العليم, وہ بہت سخت, وہ بڑا فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے.
حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا, یہ حق کے ساتھ فیصلہ جیسے میں اور آپ سنتے ہیں نا کہ مثلاً خدا ہم سب کو جمع کرے گا, حق پہ فیصلہ کرے گا, تو ہم کہتے ہیں اچھا پھر جیت تو ہماری ہونی ہے نا. نہیں, ایک ذرا سا صبر کریں. ٹھیک ہے, حق پر فیصلہ ہوگا, جو توحید کا ماننے والا ہے وہ صحیح تھا, جو شرک کر رہا تھا وہ غلط تھا, صحیح حق کا فیصلہ. جو نبی کی نبوت کا ماننے والا تھا وہ صحیح تھا, جو نہیں مانتا تھا وہ غلط تھا. جو امامت کا ماننے والا تھا وہ صحیح تھا, جو نہیں مانتا تھا وہ غلط تھا. اب حق پہ اور بھی فیصلہ ہوگا. وہ یہ کہ جو امامت کو مانتا تھا اور اپنے عمل میں امامت کے خلاف تھا, وہ امامت کی تضعیف کا سبب بنا ہے, فکر امامت کی کمزور ہو جانے کا سبب بنا ہے, اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. اس کا بھی تو فیصلہ ہوگا. ایک طرف سے امام عادل کو مانتا تھا, دوسری طرف خود نظام الظلم کا حصہ تھا, اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کیا؟ اس کا بھی تو فیصلہ ہوگا. ایک طرف سے کہہ رہا تھا میں اس امام کا ماننے والا ہوں جو ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں شب و روز کے اندر, اس کے بعد خود اپنی واجب بھی نہیں پڑھتا تھا, اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. اصل ایک بات سمجھ میں آتی ہے, یہ جو کفر زیادہ ہے اس کی ایک وجہ مسلمان ہے, جو کفر کی اتنی طاقت نظر آ رہی ہے اس کی ایک وجہ مسلمان ہے, اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. اس کا بھی فیصلہ ہوگا کہ تم مسلمانوں کے غلط اعمال کی وجہ سے یہ کفر اسلام کو نہیں پہچان سکا. ان میں سے کتنے لوگ اسلام کو پہچان لیتے اگر ہم صحیح ہوتے؟ اس کا بھی فیصلہ ہوگا. اگر وہ گمراہ ہیں اور گمراہی کے اوپر ہیں, ان کو جواب دینا ہے, اور ہم جو حق پر ہیں ہمیں بھی جواب دینا ہے کہ تمہارے حق پر ہونے کے باوجود جو گمراہی تھی اس نے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا. اب میں خدمت میں آپ کی عرض کروں گا, اگر آپ شیعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اور آپ شیعہ امیر المومنین کہلا رہے ہیں, ہم اور آپ مبلغ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کوئی ہمارے عمل کو دیکھ کر شیعت کے بارے میں کچھ اور سوچے. حق ہے کہ اس کے بعد وہ اگر غلط سوچ بیٹھے پھر قیامت کے دن ہمیں اس کی غلطی کا جواب دینا ہے. اس کو جواب نہیں دینا ہوگا, پھر اس مورد میں ہمیں جواب دینا ہوگا. اگر کسی نے دیکھا کہ ہاں شیعت نماز کے بارے میں اتنے حساس نہیں تھے ایک زمانے کے اندر, بعد میں اس نے یوں سوچ لیا کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے, ہمیں بھی جواب دینا ہے. اگر اس نے دیکھا نہیں, میں ایک دفعہ ورک شاپ میں تھا, کیمبرج سے ایک ٹیچر آئے ہوئے تھے, وہ ورک شاپ کر رہے تھے سب, وہاں پہ مختلف ٹیبلز کے اوپر مختلف سارے وہ ٹیچرز بیٹھے تھے جو کراچی میں او لیولز کے سسٹم کے اندر اسلامیات پڑھاتے ہیں. اس زمانے میں پڑھایا کرتا تھا, سب ہم بیٹھا ہوا تھا. بات کہیں زکات کے اوپر آئی تو انہوں نے کچھ کوشچن دیا جس کے اوپر لوگوں نے زکات پہ نوٹس بنانے تھے, سب نوٹس بناتے رہے. اچانک کہیں ہمارے حصے کے اوپر بھی بات آئی, یعنی شیعہ کے اوپر. اس زمانے میں او لیولز کے اندر شیعہ اور سنی تو دو دو کوشچن علیحدہ علیحدہ آتے تھے, تو شیعہ ڈپارٹمنٹ کا بھی علیحدہ تھا. تو اس میں بات ہے کہ بھئی یہ جو زکات کا کوشچن ہے, یہ شاید اس قسم کی بات کی, یہ کامن کوشچن ہے شیعہ سنی کے درمیان, یعنی کہ نہیں یہ صرف سنی حصے کا کوشچن ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کامن ہے. تو ایک ٹیچر کھڑا ہوا کہنے گا نہیں, شیعہ زکات نہیں دیتے, شیعہ زکات نہیں مانتے. ارے میں نے کہا بھائی شاید شیعہ مانتے ہیں. کہنے لگا نہیں مجھے پتا نہیں مانتے. میں نے کہا بھائی میں خود شیعہ ہوں, مانتے ہیں شیعہ. اچھا اس کو کیوں لگ رہا ہے ایسا کہ نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس نے کسی شیعہ زمیندار کو زکات نکالتے دیکھا نہیں ہے. کوئی شیعہ زمیندار زکات نہیں نکال رہا. خمس کی فہم اور شعور بھی ابھی کچھ وقت ہوا ہے کہ ہمارے اندر آیا ہے کہ خمس بھی نکالنا ہوتا ہے, ورنہ اس نے اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہوگا نہ شیعہ زمیندار زکات نکالتا ہے نہ شیعہ تاجر کوئی پیسہ نکالتا ہے, تو وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ شیعہ تو زکات نکالتے ہی نہیں. وہ یہی سمجھے گا نا جب وہ یہ دیکھے گا کہ بھائی ان کے یہاں اہتمام بہت زیادہ ہے. اب ایک اور سن لیجیے, ڈیفینس فیسٹیول میں مسجد یثرب ہے, سب ڈیفینس میں تمام جتنی مساجد تھیں ان سب کی ایک کاؤنسل میں اجلاس ہو رہا تھا, ڈیفینس کے اندر اجلاس ہو رہا تھا. سب اس میں فیسٹیول کی مسجد جو جس کے ساتھ مسجد یثرب اور امام بارگاہ ہے اس کے نمائندے بھی گئے ہوئے تھے, وہ خود بتا رہے تھے. کہنے کے سارے ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک نے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون سی مسجد کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں مسجد یثرب سے آیا. دوسرے نے کہا ڈیفینس میں مسجد یثرب کہاں ہے؟ کہ بھائی مسجد یثرب اتنی بڑی مسجد ہے، آپ نے دیکھی ہوگی لکھن سے سور مسجد یثرب اتنی بڑی مسجد ہے، یعنی اتنی بڑی مسجد آپ نے کبھی نہیں دیکھی، آپ وہ جو پاور ہاؤس کے سامنے گزرے ہیں وہ جو ایک مسجد آتی ہے، اچھا وہ تو امام بارگاہ، ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ مسجد میں بھی جاتے ہیں، قابل تعصب نہیں ہے. اچھا یہ اس آدمی کی غلطی ہے، یقیناً اس آدمی کی غلطی ہے کہ اس نے کیوں نہیں دیکھا. ایک طرف سے غلطی ہماری بھی ہے، ایک طرف سے غلطی ہماری بھی ہے، کیوں؟ ہماری مساجد میں رش نہیں ہے نماز کے وقت، تو وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، یہ غلطی ہماری بھی ہے. اب یہ جتنی غلطیاں ہیں نا ان پہ حق کا فیصلہ نہیں ہوگا، ان پر بھی حق کا فیصلہ ہوگا. ہم سمجھ رہے ہیں حق کا فیصلہ ہوگا صرف اس طرف سے ہوگا کہ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو سزا دو، اور جو نبی کو نہیں مانتا اس کو سزا دو، جو امام کو نہیں مانتا سزا دو. بھائی ادھر سے جو مانتا ہے وہ جو غلط کر رہا ہے دوسرے اس کی وجہ سے باہر بھٹک رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان سے بھی تو پوچھا جائے گا کہ تم نے اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی یہ خراب کر دیا، یہ سب بھی ہم سے پوچھا جائے گا. اب آپ کو سوچیے، مثلاً فرض کر لیں آج شب وفات ہے بیوی کی، کوئی ہے جس نے اسلام کے لیے پیسہ اہل بیت سے زیادہ دیا؟ اگر پیسے کی ہی بات کر لو، چیریٹی کی بات کرتے ہیں، اہل بیت سے زیادہ چیریٹی کی کسی نے؟ کس نے ویلفیئر پہ زیادہ خرچ کیا ہے؟ جب پیچھے جا کے دیکھو تاریخ کے اندر، پہلے دن سے جب نبی کے پاس کچھ نہیں تھا کس کا خاندان ساتھ دیا؟ نبی اکرم کا اپنا خاندان ساتھ دے رہا تھا، ان کا حضرت ابو طالب کا گھرانہ ساتھ دے رہا تھا، بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات مقدس ساتھ دے رہی تھی. یہ مقدس گھرانہ تھا جو شروع دن سے اپنے پیسے کو، اپنی جان کو، اپنی عزت آبرو سب کو خطرے میں ڈال کر اسلام کا ساتھ دے رہا تھا. اگر چیریٹی اور ویلفیئر میں بھی وراثت ہو تو وراثت کس کے پاس ہونی چاہیے تھی؟ ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، چیریٹی کے کام ہم سے منسوخ ہونے چاہیے تھے. اب یہ ہو گیا کہ جیسے ہی کوئی پاکستان میں یا کہیں کوئی بڑا کوئی چیریٹی کا کام ہو رہا ہوتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں اس میں شیعہ کم ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے، ویسے تو پرسنٹیج میں کم ہے، ہم 20% ہیں، وہ زیادہ ہے، لیکن اس 20% کا بھی تناسب چیریٹی کے کام میں زیادہ نہیں ہے. اس میں ہمیں آگے آنا چاہیے تھا، ہم بی بی کی ذات مقدس کے ماننے والے تھے، جس حساب سے انہوں نے کام کیا کہاں سے ہمیں نظر آتا ہے؟ یہ سب چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. لہٰذا اگر مثال کے طور پر کسی کو صحت کے معاملے میں مشکل درپیش ہے تو فلاں کے پاس جائے جس کا نام امامت سے ٹکرا رہا ہے، کسی کو پیسہ چاہیے تو وہ فلاں کے پاس جائے، کسی کو مردہ دفنانا ہے تو وہ فلاں کے پاس جائے. تو ہم سے نہیں پوچھ سکتے بھائی تم لوگ کیا ہو کر، تم لوگوں کا نام کیوں نہیں ہے؟ یہ سب ہماری کمی کوتاہی ہیں. اور یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے، اس سے رشتے نہیں ہونا ہے کہ عمومی طور پر کون مانتا تھا کون نہیں مانتا تھا، نہیں، یہ سب بھی فیصلے ہوں گے. جو مانتے تھے وہ کیا تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفصح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا. اے رسول ان سے کہہ دیں کہ وہ جن کو تم شریک بناتے ہو وہ ذرا دکھاؤ تو صحیح کون سے ہیں، وہ کون ہے جو شریک ہے، ان کو دکھاؤ. ابھی یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں سوچ چکا ہوں، وقت بہت کم رہ گیا. وہ یہ کہ یہ جو ہمارے ساتھ خبر میں سوال ہوگا نا، تمہارا رب کون تھا، تمہاری کتاب کون تھی، یہ رٹے وٹے نہیں ہوں گے، یہ ہمارا 60 سال کا عمل جواب دے گا. 60 سال کے عمل میں کتاب کون سی تھی؟ تو کسی کی کتاب اس کا خاندان ہے، کسی کا کتاب اس کا معاشرہ ہے، کسی کا کتاب لوگ ہیں. کیوں؟ ان سے پوچھ کے کرتا ہے. بہت کم ہیں جن کی کتاب قرآن و اہل بیت ہے کہ وہ قرآن و اہل بیت سے پوچھ کر کرتے ہیں. یہ جو جواب ہیں، میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ یار یہ تو بہت ہی آسان کام ہے، ایک پیپر کے اوپر سارے جواب رکھ کے قبروں میں رکھ دو، معاملہ ختم. وہ فرشتے آئیں گے ان کو رٹے رٹائے ایک جواب ہی تو دینے، عربی میں 2-4 جملے سیکھ لیں گے وہ جواب دے دیں گے. بلکہ یہاں تک میں نے سنا ہے، کوئی مولانا صاحب مجھے یاد ہے ایک درس میں بتا رہے تھے، کہنے کے دیکھو بھائی وہ جو فرشتے سوال کریں گے نا وہ عربی میں ہوں گے، آپ کو عربی میں جواب دینے ہوں گے، تو تھوڑی بہت عربی ضرور سیکھ کے جانا ہے. یہاں عربی میں جو لینگویج کا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ کہ اب وہ فرشتہ آئے سوال کر، آپ کہتے ہیں بھائی مترجم کہاں ہے، وہ دیکھ لاؤ مجھے پتہ چلے کیا سوال کر رہے ہو تم. لینگویج کا ایشو نہیں ہے یہ ایشو حتی رٹنے کا بھی نہیں ہے، یہ ایشو عمل کے ذریعے جواب دینے کا ہے. تمہارا رب کون تھا، تمہارا رب کون تھا کیا مطلب، جس سے تمہیں امید تھی کہ یہ تمہیں رزق دے رہا ہے، عمل جواب دے گا میرا رب یہ تھا. نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کا رب سٹی بینک ہوگا, بولے تھا تو پھر پتا چلے کتنی پٹائی ہوگی کہ بیٹا سٹی بینک کو تو اپنا رب سمجھ رہا تھا. کیوں؟ اس کے دماغ میں یہ تھا میرا بینک مجھے قرضہ دے گا تو میری زندگی چلے گی, ورنہ کہاں سے چلے گی. اللہ بھائی, اللہ رب ہے, اپنے عمل کو لاؤ خدا کی ربوبیت کے اوپر. کسی کے نزدیک اس کی جاب رب ہے, کسی کے نزدیک اس کا مال رب ہے, کسی کے نزدیک اس کا ریپوٹیشن رب ہے, جبکہ رب صرف خدا ہے. یہ سب چیزیں بہانے ہیں, اصل ربوبیت وہاں پر ہے. قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء, جن کو تم سمجھ رہے ہو کہ وہ شریک ہیں ذرا ان کو دکھاؤ تو صحیح. کلا, کوئی نہیں ہے. بل هو اللہ العزیز الحکیم, سوائے خدا کے کہ جو ناقابل شکست ہے. عزیز یعنی ناقابل شکست, کوئی شکست نہیں دے سکتا. وہ هو العزیز الحکیم, ناقابل شکست ہے, حکمت بھی رکھتا ہے, ناقابل شکست ہے. کوئی کتنا ہی شکست دینا چاہے اس کو شکست نہیں دے سکتا. اور وہ اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ حکمت رکھتا ہے, طاقت کا استعمال صحیح کرتا ہے, طاقت کا بیجا استعمال نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں پھر بھی طاقت کو استعمال کرے گا, نہیں, اپنی طاقت کو سنبھالتا ہے. کبھی کبھی میں اور آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بہت بڑا ظلم ہوا اور نیچے سے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے, اے خدایا اگر تو ہوتا تو کیوں نہ کیوں ہوا, اس طرح کی باتیں لوگ نعوذ باللہ کرنے لگتے ہیں. ابھی بعض اوقات کوئی پوچھتا ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا, خدا نے رد عمل کیوں نہیں دکھایا. یہ عرفا لوگ جواب میں کہتے ہیں بھائی جلدی وہ کرے گا جس کو وقت نکلنے کا خوف ہو. یہ ظالم جائے گا کہاں؟ جس کو یہ خوف ہو کہ یہ بھاگ جائے گا وہ گرفت میں جلدی کرے گا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے, جائے گا کہاں؟ آج ظلم کر لے, کل جانا کہاں اس نے؟ نہ دنیا میں نہ آسمان میں, زمین و آسمان میں کہیں نہیں جا سکتا ہے, سب کچھ خدا ہی خدا ہے, جانا تھا اس نے. پھر شروع کرنا ہے, کر لے. فرعون نے ظلم کیا, کر لے. کتنا کر لے گا؟ جن کے اوپر ظلم ہوا ہے اگر انہوں نے ظلم کو بلا مقابلہ کیے تسلیم کیا ہے تو ان کو انہوں نے پھر خود ایک سزا اٹھائی ہے. کتنے کا ظلم کو بلا مقابلہ تسلیم کرنا ہے؟ ظلم کو بلا مقابلہ تسلیم نہیں کرنا ہے, مقابلہ کرنا ہے اس کا. مقابلہ کریں گے, مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے تھے, کوئی بات نہیں, اس کے اوپر خدا تعالیٰ نے جزا دینی ہے. وہ جزا دینی جو ظالم کے ذہن میں بھی نہیں ہے. ان ظالم کہاں جائے گا؟ جتنے بھی جب واقعات میں اور آپ دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر جو خاندان اہل بیت کے ساتھ پیش آئے ہیں, ان تمام کے اندر کوئی کہتا ہے کربلا کے موقع پر خدا نے دخالت کیوں نہیں دی, کیوں دخالت دے؟ اس میں سید الشہداء کو ایک ایسے مقام پر پہنچانا ہے جہاں تک کوئی بندہ نہیں پہنچا تھا, کیوں دخالت دے؟ اس میں بیوی مظلومہ کون ہے ان کو اس جگہ پہ پہنچانا تھا جو کوئی نہیں پہنچا تھا, کیوں دخالت دے؟ ان کے نام کو بلند کرنا تھا, اس نے ان کے نام کو بلند کر دیا. آج آپ دیکھیں میرے اور آپ کا جمع ہونا اور اہل بیت کا نام لینا یہ معجزہ نہیں ہے. اور بخدا اگر ہم لوگ اس کے اوپر غور کریں, سیدہ کی ذات کا چپا چپا معجزہ نظر آنے لگتا ہے. ایک ایک حصہ, ذرہ ذرہ معجزہ ہے. یہ کہ قبر مطہر نہیں پتا اور لوگ نام لیے جا رہے ہیں, یہ معجزہ ہے. قبر مطہر کا نہیں پتا, وہ خاک مطہر کہاں پر ہے لیکن لوگ نام دے رہے ہیں. وہ وجود مقدس جو زندگی کی صرف چند بہاریں دیکھ کر گیا ہے اس سے لوگ متاثر ہیں. اگر امیر المومنین حاکم تھے تو سید کونین نے تو کوئی علمی خطبہ بھی نہیں دیا سوائے اس ظلم کے خلاف آواز کے جو انہوں نے دربار میں جا کر بلند کی تھی. بیوی کے مسائل بہت عجیب ہیں, شب وفات ہے, بیوی کی والدہ گرامی ہی. میں ان مسائل کو بیوی کے حضور اپنے عقیدت کے طور پر پیش کرتا ہوں. بیوی کے مسائل میں ایک جملہ بہت عجیب جملہ ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم زیادہ تر لمبے لمبے مسائل نہیں پڑھتے, ہم چاہتے ہیں صحیح ترین جملات میں سے چند جملات آپ کی خدمت میں عرض کریں. سیدہ کے مسائل میں ایک جملہ بہت عجیب جملہ ہے. جملہ یہ ہے, کبھی کبھی ایسا کیا کریں, میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, تنہائی میں بیٹھ جایا کریں, ان جملات کو سن کے غور کیا کریں ان کے اوپر. سیدہ کا ایک جملہ سن لیں اور اس جملے کے اوپر بار بار غور کیا کریں, بار بار غور کیا کریں, کبھی کبھی آپ کو تنہائی میں اپنا سر پیٹنے کا دل چاہے گا. ایک جملے میں لکھا ہے کہ سیدہ خطبہ دینے گئی تو جوان آئیں, واپس آئیں تو بوڑھی. کیا ہوا ہے, جب خطبہ دینے گئی تو جوان تھی اور واپس آ رہی تھی تو بوڑھی. بعض مسائل ایسے ہیں انسان تشریح نہیں کر پاتا, نہیں معلوم اللہ انہوں نے دربار میں کیا احاطہ کی ہے بیوی کے ساتھ, کس طرح سے پیش آ رہی ہے. تو کہ سیدہ فریاد کر رہی تھی اور کوئی فریاد کا جواب دینے والا نہیں تھا اور بیوی ان سب کو تحمل فرما رہی تھی. بیوی نے کبھی بھی کوئی رد عمل, ایسا رد عمل نہیں دکھایا, کبھی ان لوگوں کو بد دعا نہیں دی اس طرح سے کہ سب وہ برباد ہو جاتے. ایک موقع آیا بیوی کی ذات نے کہا اب بد دعا دوں گی تمہیں. کون سا موقع تھا ایسا, کون سا موقع ایسا تھا جب بیوی نے فرمایا اب بد دعا دوں گی. میں اس معاملے کے اندر اگر آپ غور کریں, یہ بڑا عجیب معاملہ ہے جو امیر المومنین کے گھر میں پیش آ رہا تھا. ایک طرف سے دروازہ گر رہا تھا, ایک طرف سے امیر المومنین کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی. یہ بہت عجیب مصیبت تھی. اگر میں ان دونوں کو جمع کروں تو آپ کی خدمت سے دو جملے حرض کروں گا. ایک امیر المومنین کا جملہ ہے, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ کے اوپر, امیر المومنین کا گزر ہوا, کہا اے علی ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ دنیا میں سخت ترین وقت کون سا ہوتا ہے. کسی نے کہا کوئی فرض مانگے سخت ہوتا ہے, کسی نے کہا کوئی بے عزتی کر دے سخت ہوتا ہے. یہ لوگ بتاتے رہے, گویا امیر المومنین سنتے رہے. ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ اے علی آپ بتائیے اب الحسن سخت وقت کون سا ہوتا ہے. روایت کے مطابق امیر المومنین نے ادھر ادھر دیکھا اور فرمایا سخت وقت وہ ہے کوئی تمہاری زوجہ کو مارے تو خود نہ کر سکو. یہ امیر المومنین کے مسائل سنے آپ نے, آپ سیدہ کے مسائل سنیے. وہ جن کے اساتذہ دربار میں حانت ہوئی انہوں نے بد دعا نہیں دی, وہ جن کے اوپر دروازہ گرا بد دعا نہیں دی, پہلو شکستہ ہوا بد دعا نہیں دی, علی کے گلے میں رسی پڑی گھٹی کا گیا اب کہاں بد دعا دوں گی بالوں کو گھول دوں گی. وہ علی ہمارے رحمت, وہ رحمت کے سرتاج اپنی دوجہ سے فرماتے ہیں امیر المومنین حکم دیتا ہوں بد دعا مت دینا ورنہ یہ قوم قیامت تک کے لیے نابود ہو جائے گی.
پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار ان مصائب کی صدقے میں ہمارے والدین اور ہمارے تمام مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تو نے اپنے نبی کے ذریعے ثقلین دیے, قرآن اور اہل بیت دیے, ہم نے قرآن کو پڑھا اور تیرے اہل بیت کا تذکرہ کیا. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار ہم فقیر فقرا تیرے در پر ہیں, کسی بہانے سے مغفرت طلب کر رہے ہیں. تو جو قرآن و اہل بیت کے ذکر کا واسطہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تو نے بی بی خدیجہ کی شخصیت کا احترام نصیب کیا, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان بی بی کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار اولاد سیدہ طاہرہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا منتظر پردہ غیبت میں, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما, ان کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما,
ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھے اس سب کا واسطہ اور بی بی خدیجہ کی عظمت کا واسطہ, ان کی قربانیوں کا واسطہ, اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.